الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متوازات سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا جو چوتھا اور آخری حصہ ہے آیت نمبر 153 سے 153 سے اس حصے کا آغاز ہوا, یہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تکرار سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آخری حصہ ہے اس میں اہل ایمان اور اہل کتاب دونوں سے بیک وقت خطاب ہے اور ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی اہل کتاب میں سے خاص طور پر جو یہود ہیں ان کے جرائم وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں بطور عبرت. یعنی یہ بات بھی تسلسل سے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے مختلف سامان ہیں اور ذرائع ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے طریقے وہ اختیار کیے ہیں اپنی کتاب میں, براہ راست اہل ایمان کو خطاب کر کے کچھ احکامات دیے, ہدایت کے پہلو ان کے سامنے اجاگر کیے. پھر ہدایت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پچھلی اقوام کے جو جرائم ہیں ان کے تذکرے فرما کر اور ان جرائم کی یعنی جرائم کی وجہ سے ان پر جو عذاب اللہ سبحانہ وتعالی کے آئے اور جو پکڑ اللہ کی طرف سے ان کی ہوئی تو وہ بھی بطور عبرت وہ سامنے ہمارے رکھے گئے ہیں کہ ہم کہیں ان جرائم میں اور ان خصلتوں میں اس کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ وہ بہت بنیادی بات ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ جو بھی آیات ہیں اور سابقہ اقوام کے جو بھی جرائم وہ بیان ہو رہے ہیں اور اس پر جو بھی ان کا انجام بد آ رہا ہے ایک آئینے کے طور پر ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام خصلتوں اور بیماریوں سے کہ جو سابقہ اقوام میں وہ رہیں اور اس کی وجہ سے جو ان پر عذاب ہے اللہ تعالی اس کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس حصے کا آغاز ہوا کہ یہود کے کچھ جرائم ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے, آج کی جو بھی یہ آیات بقیہ رہ گئی ہیں انہی جرائم کے تسلسل میں اللہ سبحانہ وتعالی یہود کی کچھ اور ریشہ دوانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, ان کے اور کچھ جرائم وہ ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور پھر اس کا یعنی اگلی آیتوں میں ایک ریپلیکا بھی ہے. یعنی ایک تو یہ گروہ ہے یہود کا, یہودیوں میں سے ایک گروہ ہے کہ جو کہ ان جرائم کا شکار ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی نیک بندے رکھے کہ جن کو اللہ تعالی نے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دی, اور یہ ہے کہ ان کے لیے دور اجر ہیں کہ جو کہ اس کا اعلان کر دیا کہ وہ اپنے سابقہ انبیاء پر بھی ایمان لائے, اپنے وقت کے نبی پر بھی ایمان لائے, اور پھر آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ ماننے والے تھے, ان پر بھی ایمان لانے والے تھے اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرنڈر کرنے والے تھے. تو یہ ایک یعنی کنٹراسٹ کے طور پر آج کی نایات میں یہ یہود کے دونوں گروہوں کا تذکرہ وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. فرمایا کہ فبی ظلم من الذین ہادو، ظلم کی پس ظلم کی وجہ سے کہ جو کہ یہودیوں نے کیا. اب یہ کون سے ظلم ہے؟ یہ وہی جرائم ہیں، ظلم ہیں کہ جو جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں بھی آیا اور سورہ بقرہ کے 10 رکوع ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک اس میں انہی یہودیوں کے اوپر جو بھی اللہ کے احسانات تھے وہ گنوائے گئے اور پھر ان کی ان احسان فراموشیوں کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ کیا گیا، یہ کہ بات دیگر ہے کہ جو کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزاری کی روش کے بجائے ناشکری کی روش اختیار کی اور پھر اللہ کے عذاب ان پر پے در پے نازل ہوئے. تو یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ ظلم اور ذاتیہ ان کی تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آ چکے ہیں. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی بنی اسرائیل کی تاریخ سے کچھ وہ جرائم اور واقعات کی صورت میں وہ ہمارے سامنے یعنی جھلکیاں ان کی رکھی اور اس کا انجام بد بھی پھر ہمارے سامنے آیا. تو اسی تسلسل میں بات ہو رہی کہ یہودی جو ہوئے یعنی خود ساختہ یہ یہودی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تو ڈے ون سے ہمارے لیے مسلم ہونا وہ ڈکلیئر کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خود ساختہ یہودی بن کر بیٹھے اور ان کے ظلم کی وجہ سے اب ایک اور سزا ہے کہ جو یہاں پر آ رہی، اور یہ سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسے ناہنجاروں کے لیے ہوتی ہے کہ جو دنیا میں ظلم کے روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے یعنی ڈٹ کر اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک نقص سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیتا ہے. یہ ایک نقص سزا ہوتی ہے کہ جو ایسے پھر ناہنجاروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اور یہی سزا ہے کہ جو ان یہودیوں کو ان کے مظالم کی وجہ سے اور جرائم کی وجہ سے دی جا رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے ظلم کے سبب حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر حرام کر دی وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، کہ جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. یعنی یہ دو صورتیں ہیں یہود کے حوالے سے، اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے قوموں کی کہ اللہ کی طرف سے پھر حلال چیزوں کو بھی حرام کیا جائے. یعنی ایک تو وہ چیزیں تھیں کہ جو یہود خود ساختہ اپنے اوپر جو ہے وہ حرام انہوں نے کر لیا تھا. یہ سورۃ الانعام میں بھی تذکرے آتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف جانور کے جو اللہ نے حلال کیے تھے وہ اپنے طور پر اور اپنے غلط عقائد کی بنیاد پر، باطل عقائد کی بنیاد پر انہوں نے حرام کر لیے کہ بھئی یہ فلاں جانور ہے کہ جو کہ حرام ہے، یہ فلاں جانور ہمارے لیے حلال ہے، یہ جو فلاں جانور ہے مادہ اس کے اندر جو بھی بچہ ہے وہ فلاں مردوں کے لیے حرام ہے، یہ فلاں مردوں کے لیے حلال ہے. تو یہ تفصیل ہے کہ جو کہ ان یہود کے جرائم کے حوالے سے سورہ انعام میں بھی ہمارے سامنے اور مشرکین کے جو بھی عقائد ہیں وہ بھی بیان ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خود ساختہ اپنے کچھ چیزوں کو حرام اپنے اوپر کر لیا کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کی طرف سے ان پر کچھ چیزیں حرام کی گئیں. جس طرح سے سورہ انعام میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے تمام ناخون والے جانور ان پر حرام کر دیے. اسی طرح سے بعض جانور جو کہ حلال ہیں ان کی چربی جو کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بعض یعنی جانوروں کے حصوں کی جو چربی ہے عموماً وہ حلال ہے لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے حرام کر دی گئی. یہ تذکرہ سورۃ الانعام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ امت محمدیہ جس میں میں اور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں. یعنی سور ہے وہ حرام ہے، اسی طرح سے شراب ہے وہ بھی حرام ہے. یہ حرمت جو ہے جن چیزوں کی بھی امت محمدیہ میں ہے وہ کسی سزا کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عموماً آپ یہ اگر نوٹ کریں گے کہ جو بھی حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اپنی طبعی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے وہ اہل ایمان کے لیے جس میں نقصان کا سبب ہے ان کو حرام کر دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہودیوں پر جو حرام ہم نے چیزیں کی ہیں وہ یعنی اس کی طبعی نقصان یا روحانی نقصان کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے جرائم کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر حلال کردہ چیزیں جو ہے وہ حرام کر دیں. اور یہ کہ کچھ چیزیں انہوں نے خود ساختہ ہی حرام کی ہوئی تھی. یعنی تذکرہ آتا ہے یعقوب علیہ السلام کو، یعنی انہوں نے ان کو پسند نہیں تھا اونٹ کا گوشت، تو اپنے ذاتی طور پر انہوں نے اس اونٹ کے گوشت کو ترک کر دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے آگے چل کر وہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام ہی کر لیا، اور اس کو وہ کھاتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ بھئی تورات میں لکھا ہے اللہ نے جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کو حرام کیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تورات لے کر آؤ دکھاؤ کہ کہاں اللہ نے حرام کیا ہے اونٹ کا گوشت. یہ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے یعنی اوپر اس کو تر کر دیا تھا, انہوں نے بھی حرام نہیں کیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تھی اصل میں وہ سزا کے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود پر نافذ کی کہ ان کی بدعمالیوں اور جرائم کی وجہ سے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور ان کے اللہ کے راستے سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو روکنے کی وجہ سے. یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کسی بھی قوم کا یا امت کا, اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ بات بھی یہاں پر اسی اینگل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہود کے جرائم چل رہے ہیں, آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, اور یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی روایت وہ بھی ذہن میں لے آئیں کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا آتَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّالِ بِالنَّالِ, کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے کہ جو سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل پر آئے کہ جیسے جوتی جوتی پر مشاہدہ ہو جاتی, یعنی جوتیوں کو ملا دیں تو بالکل وہ یعنی دایاں یا بایاں ختم ہو جاتا ہے, بالکل وہ برابر مماثلت ہو جاتی. تو بالکل وہی حالات و واقعات جو سابقہ امت بنی اسرائیل میں آئے وہی میری امت پر بھی آ کے رہے, یعنی جو برائیاں انہوں نے کی جو جرائم انہوں نے کیے اس امت پر بھی میری امت میں بھی یہ جرائم ہیں کہ جو میری امت کے لوگ بھی کریں. تو اس طور پر ہمیں آئینے کے طور پر دیکھنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کثرت کے ساتھ لوگوں کو دین حق سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی سبب اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کی. اور آج آپ دیکھیں کہ اس کا نقشہ ہمیں بھی دکھایا گیا ہے, ہم بھی کس طرح سے دین کے راستے سے دوسروں کو روک رہے ہوتے ہیں. یہود کا تذکرہ کریں تو عوام الناس کا بھی معاملہ کہ اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرتے تھے, تورات کے احکامات سے متنفر کرتے تھے. علماء یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فتویٰ فروشی کرتے تھے, جھوٹے فتوے لگاتے تھے اور منسوب اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے, اور اس طرح سے وہ دنیا کے چند ٹکے وہ حاصل کرتے تھے. تو یہ دونوں طبقات, عوام الناس کا طبقہ یا علماء کا طبقہ, یہ اس طرح سے حرام خوری میں ملوث تھے. آج کیفیت ہماری بھی کیا ہے کہ علماء سو کا معاملہ ہو, ہر زمانے میں علماء سو بھی رہیں علماء حق بھی رہیں. اللہ تعالی ہمیں علماء حق کا ساتھ دینے اور ان کے سائے میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن علماء سو کا معاملہ کیا ہے کہ جن کی جو نظریں ہیں وہ جیبوں پر ہوتی ہے, وہ دلوں پر نہیں ہوتی, کس طرح سے جو ہے وہ یعنی دین کا مذاق بنتے ہیں اور دین کے ساتھ جو وہ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اس حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی دین سے روکنے والے ہوتے ہیں. عوام الناس کا بھی معاملہ کیا ہے کہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے دین کے قریب مت آنا. یعنی میں وہ عرض کیا کرتا ہوں اکثر و بیشتر, جو برنارڈ شاہ برطانیہ کا وزیر اعظم جو بھی گزرا, اس کا یعنی وہ تھپڑ ہے کہ جو کہ اس نے رسید کیا تھا, بڑا سخت ہے معاملہ اس کا جملہ, لیکن حقیقت ہے آپ خود محسوس کریں گے. اس نے کہا کہ بھئی میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس سے عظیم کتاب کہیں نہیں پاتا, لیکن جب میں مسلمان قوم کو دیکھتا ہوں تو اس سے ذلیل ترین قوم کہیں نہیں پاتا. یعنی کیسی عجیب قوم ہے کہ اتنا بڑا خزانہ قرآن کی صورت میں اس کے پاس ہے لیکن نہ خود اس پر عمل کرتے نہ دوسروں کو کرنے دے رہے, بلکہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے دوسروں کو بھی دین سے متنفر کر رہے, دوسروں کو بھی جو وہ روکنے والے. اور آج آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ان اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے مختلف شیڈز ہیں, ابھی میں تذکرہ کرتا ہوں کیسے کیسے ہم اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں لوگوں کو, لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا, اللہ نے حلال چیزیں بھی حرام کر دی. آج ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے, یعنی آج اس کرونا وائرس کے ذریعے سے بہت ساری حلال چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر پابندیاں لگا دیں, ہم جو ہے وہ آزادانہ اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے جو ہے وہ ہم پر بند کر رکھے ہیں. یہ ہے اصل میں اللہ کی وہ ناراضگی کہ جس طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. یعنی کس طرح سے دو ڈھائی سال سے حرمین کے دروازے ہم پر بند ہیں, یہ کتنی بڑی یعنی ایک محرومی کا معاملہ ہے. وہ در کے جہاں سے رحمت جو ہے وہ پھوٹتی ہے اور وہاں جو ہے وہ انسانی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے, جا کر لاکھوں لوگ وہاں پر حاضر ہوتے تھے, آج کیا کیفیت ہے, بالکل سنسان ہے معاملہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اور یہ ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ رسائی چیزوں تک جو ہے وہ مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرف اگر رخ نہیں کرتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، یعنی وہ سازشیں اپنی جگہ جو بھی پس منظر میں وہ تو آگے جا کے عقدے جو ہے وہ کھلیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت یہ رخ جو ہے وہ یہ اینگل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ مسلسل عذاب کی صورتیں ہیں کہ جس سے ہم دوچار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس فہم کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، آج میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ رہا تو یہ میرا ذاتی معاملہ تو یقیناً ہے گناہ اپنی ذات کے حوالے سے، لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اگر میں اللہ کے ایک حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تو ذات کا کے اوپر ایک گناہ کا وبال تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے میں 10 لوگوں کو بھی یعنی روکنے والا ہوں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی اذان ہو رہی ہے، نماز مسجد میں کھڑی ہے، میں اپنے گھر پہ بیٹھ یا دکان پر بیٹھ کر اپنی روزی کما رہا ہوں، اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ مسجد میں جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اہمیت کے حامل شے نہیں. یعنی ایک تو ہے زبان سے روکنا کہ نہ جاؤ مسجد، نہ پڑھو نماز، ہم یہ کام نہیں کر رہے. یعنی اکثریت اس عمل میں مبتلا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو متنفر کر رہے ہیں. یہاں تو معاملہ میں ایک یعنی نیک کام کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے میں نے عرض کیا، ورنہ اس وقت ہمارے کاروبار میں ہمارے ملازمتوں میں فیت یہ ہے کہ بھئی ایک شخص کو کہا جائے بھئی یہ رشوت کیوں لے رہے ہو تم اس سیٹ پر بیٹھ کر، تو کہا یہ جاتا ہے اس کی طرح سے جواب آتا ہے کہ بھئی پورا محکمہ رشوت خور ہے، تو میرے ایک رشوت لانے نہ لینے سے کیا قیامت برپا ہو جائے گی، کیا انقلاب برپا ہو جائے گا. تو بھائی تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، انہیں اپنی قبروں میں جانا ہے، تو لہٰذا تم سے تمہارے بارے میں سوال ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا اصل. تو یہ ہے اصل میں اس وقت کی جو حرام خوریاں ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے دوسروں کو متنفر کرنا، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. مزید دیکھیں ایک جرم کیا آ رہا ہے یہودیوں کا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے کہ جس سود سے انہیں روک دیا گیا تھا. یعنی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ تورات میں بھی یعنی شریعت موسوی میں کہ جن کو یہود ماننے والے تھے، اس شریعت میں بھی سود جو وہ حرام تھا، شریعت محمدی میں حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی زبردست صناعت، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ جو سود خور ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شناعت ہے اس کی برائی سود کی، وہ بیان ہوتی ہے کہ سود کے 70 حصوں میں کم ترین ایسا ہے کہ کوئی ماں کے ساتھ بدکاری کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. لہذا یہ سود کی حرمت کا معاملہ کہ جو کہ یہود اس سود میں ملوث ہوئے، حالانکہ ان کی شریعت میں بھی سود حرام. آج آپ جو بھی ان کا تالموت میں اور تورات میں جا کے دیکھیں، جو بھی بچی کچی تو بھی تورات ہے، اس میں ابھی تک ان کا یعنی سود کی حرمت اس میں موجود ہے. لیکن ان کا جو خود ساختہ عقیدہ جو انہوں نے گڑا، تالموت میں یہ عقیدہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جینٹائلز، ہم ہیں جو کہ اللہ کے منتخب چنیدہ بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، اور دیگر جو غیر یہودی ہیں وہ تو بالکل گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، ہم جیسا چاہے ان سے سلوک کریں. یہی جو ہے وہ ان کا عقیدہ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کر آئے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں. امی کسے کہتے تھے؟ یہ غیر یہودیوں کو، یعنی جو بھی غیر یہودی ہوگا وہ ان کے نزدیک بالکل جاہل ان پڑھ ہے، اور ہم جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں. اب دیکھیں تورات میں یعنی تالموت میں عقیدہ کیا ہے کہ یہودی یہودی سے سود نہیں لے سکتا، حرام، اور نہیں لیتے. ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا، اس کی خاص پابندی کرتے. لیکن ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ جو یہودی ہے وہ غیر یہودی کے ساتھ سودی کاروبار کر سکتا ہے، اس کا استحصال کر سکتا ہے سود کے ذریعے سے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو یہ انٹرسٹ بیس اکانومی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی جو خباست اور ہلاکت خیزیاں مہنگائی کی صورت میں ہر ایک کا رونا ہے، یہ اسی سودی نظام ہی کا ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک یعنی شاخسانہ ہے. اور اس کا ایک ایکسپوجر ہے کہ جو کہ مہنگائی کی صورت میں اور دیگر بھی خباستیں اس کی ہیں سود کی وجہ سے. تو یہ سودی پورا جو بھی نظام ہے یہ کس کی ایجاد ہے؟ یعنی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بینک آف انگلینڈ بنانے یعنی سب سے پہلے یہ بنانے والے کون تھے؟ یہودی تھے. اور علامہ اقبال یعنی کسی مولوی کو تو آپ چھوڑ دیں, اس پر تو اعتراض کوئی ہو کہ یہ تو مولوی باتیں ایسی کرتے ہیں, یعنی یونیورسٹیز کالجز سے پڑھا ہوا علامہ اقبال مرحوم وہ انگلینڈ گئے اور واپس آ کر یہ بالکل انہوں نے جو تحقیق کی اس پر یہ پر کلام کیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں. ایک تو یہ بات انہوں نے کہی کہ بھئی جتنا بھی یہ عیسائی لابی ہے جو بھی ظلم و زیادتی کر رہی ہے اس کے پیچھے جو یعنی یہ تو کٹ پتلیاں ہیں, ڈوریں کس کے پاس ہیں, ہلا کون رہا ہے ان کو, چلا کون رہا ہے, وہ یہود ہیں. اور اقبال نے کہا کہ ای بلوک ای فکرے چالا کے یہود, یعنی جو بھی یہ پورا بینکنگ سسٹم ہے بنوک بینک کی جمع, ای بنوک ای فکر چالا کے یہود, یہ کس کی چالاکی, یہ ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کے پیچھے, وہ سارے یہ یہود ہیں. لہذا یہ ہے کہ جو بھی تحریک اسلام کے خلاف اٹھی ہے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں سازشیں, اس کے پیچھے آپ کو جو ہے وہ یہودی لابی پوری نظر آتی, تحقیق کرنے پر آپ ریسرچ کر لیجئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اس وقت یہودی ذہنیت کہ جو کہ آج بھی ہمیں اللہ کے راستے سے روکنے والے کون ہیں, ہم اندازہ کیجئے. یعنی اس وقت الیکٹرانک پرنٹ میڈیا انٹرٹینمنٹ کے نام پر تفریح کے نام پر کس طرح سے آج ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہے, یعنی گیمز ایسے ایسے ہیں کہ جس میں پوری پوری راتیں ہیں کہ جو کہ نوجوان نسل برباد کر رہی ہے کہ نہیں, میں کوئی خلاف کی بات تو نہیں کر رہا. ایسے ایسے گیمز میں اگر نام لوں تو وہ لمبی لسٹ ہے کہ جو کہ بن جاتی, اور اس میں اتنا اس کو اٹریکٹو بنایا گیا ہے گیم کو کہ اس میں کوئی بھی انوالو ہوتا ہے اور اس میں صرف اکیلا نہیں بلکہ گروپس میں جو ہے وہ بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ نمازیں بھی غائب اور کھانے کی بھی جو ہے وہ کوئی رغبت نہیں ہو رہی پوری پوری رات, یعنی بلا مبالغہ. آج ہماری نوجوان نسل یہ کام کر رہی ہے, والدین کے ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے, انہوں نے تو اینڈرائڈز دے دیے ہیں, ٹیب کھلونوں کی طرح بچوں کے پاس ہے. اب وہ جس طرح سے راتوں رات جو ہے وہ اپنے کمرے جو کچھ کر رہے ہیں, بس والدین وہاں سو رہے ہیں پڑے ہوئے, صبح جو ہے وہ اٹھ کے نکل جاتے ہیں اور بچے پیچھے کیا کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ طوفان بدتمیزی ہے اور ننگی تہذیب ہے کہ جو ہمارے اس مشرقی معاشرے میں مسلمان تہذیب میں وہ ہمارے اندر ڈالی جا رہی. اور دیکھیں یہ سلو پوائزننگ ہے, اور یہ نقشے پھر ہم نے دیکھے, اب یہ دیکھ رہے ہیں دو تین سالوں سے کہ ویمن مارچ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی ہر سال وہ ہمیں نظر آتا ہے, میرا جسم میری مرضی, یہ سارے اسی چیزوں کی یعنی ایکسپوجرز ہیں, اس کے مظاہر ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام جرائم سے محفوظ رکھے. یہ سود جو ہے وہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر یہ سزائیں دی اور حلال چیزیں بھی حرام کر دی, وہ سود کے جن کو جن سے ان کو روک دیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں ہیں کہ جو کہ نافذ کی. اور آج آپ دیکھیں کس طرح سے عوام کا طبقہ ہو جتنی جس کی چادر ہے وہ اتنا جو ہے وہ دوسروں کو لوٹ رہا ہے گھسوٹ رہا ہے. یعنی ایون اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام ہے دودھ بیچنے والا ہے وہ دودھ میں اتنا پانی ملا رہا ہے بلکہ پانی میں دودھ ملا رہا ہے کہ وہ دوسروں کی جو ہے وہ حق مار رہا ہے. آپ جو ہے وہ حکمران طبقے کو دیکھیں تو ان کا تو سلوگن ہی یہی ہے کہ لوٹو اور پھوٹو والی بات ہے, یعنی لوٹو اور یہاں سے نکلو, اور یہ ہے کہ باہر بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت کا پورا نقشہ یہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے, تو یعنی یہ بھی یہ کام کرتے تھے, لوگوں کے مال ناحق جو ہے وہ کھاتے تھے, اور آج بھی چھوٹے سے لے کر اور بڑے سے بڑے تک آپ دیکھیں کہ جس کی جتنی چادر ہے اتنا جو ہے وہ ہاتھ مار رہا ہے, ربن کر رہا ہے. فرمایا کہ بلکہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے مولانا اسلم شیخو پوری رحم اللہ یعنی جن کو شہید کیا گیا, تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے تو ہمارے اس ملک میں دو ہی افراد ہیں جو کرپشن سے بچے ہوئے, صرف دو افراد ہیں کہ جو کرپشن سے بچے ہوئے, ایک وہ کہ جس کو خدا خوفی ہے یعنی جس کو یہ احساس ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے مجھے جلد منتقل ہو جانا ہے موت کے بعد دوسری دنیا میں اور وہاں آخرت میں مجھے اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے, تو جس کو تو خدا خوفی ہے وہ کرپشن سے بچا ہوا ہے, اور دوسرا وہ کرپشن سے بچا ہوا ہے کہ جس کو ابھی موقع ہی نہیں ملا کرپشن کرنے کا, اور جیسے اسے موقع ملے گا چاہے وہ عوام کی سطح پر ہو چاہے حکمران کی سطح پر ہو، وہ بڑے سے بڑا ہاتھ ہے کہ جو کہ مارتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. فرمایا وآتینا للکافرین منہم عذاباً علیما، فرمایا جا رہا ہے کہ اور ہم نے پھر ایسے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، ان میں سے دردناک عذاب ہے کہ جو کہ تیار کر رکھا ہے. یہ تو ہو گیا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو آیتوں میں، اور جو پیچھے سے تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے، یہود کے جرائم اور ان کے جو بھی انجام بد ہے وہ ہمارے سامنے رکھا. لیکن اب آپ دیکھیں اگلی آیتوں میں جو ایک شاندار ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا، کہ مخالفین میں اگر جو بھی برائیاں ہیں وہ بھی سامنے ایکسپوز کرتا ہے تاکہ دیگر جو ہے وہ اس سے محفوظ رہیں، لیکن مخالف میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو لہٰذا اس کو بھی ڈکلیئر کرتا ہے قرآن مجید. اور یہ قرآن کا مستقل ایک اسلوب ہے، اگر آپ ابتدا سے انتہا تک پہنچیں تو یہ مستقل اسلوب ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور یہ واقعتاً آج ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ جو ہمیں دی جا رہی ہے. ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی مخالفت میں آتے ہیں تو اس کے اچھے بھلے کام بھی زیرو کر دیتے ہیں، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور جس کے حق میں جاتے ہیں تعریف پر آتے ہیں تو اس کے حرام ہو رہے ہیں بڑے بڑے اس کو بھی نگل جاتے ہیں، اس پر بھی کوئی نگاہ نہیں جاتی. یہ وہ ڈس بیلنس اس وقت معاشرے کا کیفیت ہے. باقی یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ مخالف میں اگر کوئی برائی ہے اس کو جو ہے وہ بیان کرو، ایسی برائی کہ جو متعدی ہے دوسروں کو بھی لگنے والی ہے تاکہ دوسرے محفوظ ہو جائیں، لیکن اگر کوئی اچھی بات ہے اس کو بھی ایکسپٹ کیا جائے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ لاکن الراسخون فی العلم منہم، فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن انہیں یہودیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو کچھ ایسے یعنی یہودیوں کو توفیق دی کہ جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں. رسوخ فی العلم کیا ہے کہ علم میں، یعنی وہ صرف سطحی علم پر نہیں اکتفا کرتے بلکہ علم کی گہرائیوں میں اترتے ہیں. ایسا وہ علم نافع حاصل کرتے ہیں کہ جس کا اثر جو ہے وہ عمل پر ہوتا. یعنی دیکھیں ایک علم حاصل کیا جا رہا ہے کہ جو ایک عمومی ٹرینڈ ہے آج کہ بھئی علم برائے علم، علم برائے علم، علم کیوں سیکھا جا رہا ہے؟ بس علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے. تو ایک علم میں ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے فہم. یعنی فہم وہ چیز ہے جس کو دین کی جو اصطلاح ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، دین کی سمجھ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں یعنی میں یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ یعنی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا، دین میں تفقہ عطا فرما دیتا. دین میں تفقہ کیا ہے؟ کہ انسان اس دینی علوم میں گہرائی میں اتر کر اور اس کے جو پوشیدہ راز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرے، اس کی حکمتیں آئیڈینٹیفائی کرے، اور یہ ہے کہ وہ علم جو ہے وہ اس کے عمل میں رچ بس جائے. یہ ہے رسوخ فی العلم. تو اللہ نے یہودیوں میں سے بعض کو توفیق دی، جس طرح سے عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی کئی یہودی علماء میں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دین وہ پہنچا، حق بات انہوں نے سامنے رکھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کیا، انہیں کی یہ مدہ ہے کہ جو کہ آ رہی کہ انہیں یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو رسوخ علم حاصل ہے، ان کا علم ان کے عمل میں رچ بس گیا. فرمایا کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ سے قبل نازل کیا گیا. اسی اعتبار سے ان کے لیے دوہرا اجر ہے. آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ والمقیمین الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. یہاں خاص طور پر جو عربی گرامر سے شدھ بدھ رکھنے والے ہیں یہاں ان کے لیے خاص نقطہ ہے. قرآن مجید کے جو عام اصول ہیں ان سے ہٹ کر یہاں مقیمین کا لفظ آیا، ورنہ تو اصل ہونا چاہیے تھا والمقیمون الصلاۃ، یعنی جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، لیکن حالت رفع میں ہونا چاہیے، یہ نصب میں بات آ رہی. اور یہ عمومی اصول سے ہٹ کر اس لیے ہے، یہ اسلوب جب اختیار کیا جاتا ہے کہ جب عموم میں کسی شے کی تخصیص کرنی ہو خاص طور پر، تو یہاں پر یہی اسلوب ہے کہ بل مقیمین الصلاۃ، یعنی خاص طور پر وہ نماز کو قائم کرنے والے. اور یہ نماز کی جو بھی اہمیت ہے یہ واقعتاً مسلمان کو تو آج بتانا پڑتا، ورنہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ ممکن ہی نہیں. 14 سال پہلے ایک منافق کٹر منافق وہ بھی 5 وقت باجماعت اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا. آج یعنی مہینے مہینے گزر جاتے ہیں خاص طور پہ فجر کی نماز, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ماتھے پر جو نہیں لگ رہی, ہمیں کوئی فکر نہیں, ماتھے پر کوئی بل نہیں, اور پھر بھی پکے مسلمان, یعنی شرم ہوا نہیں. ڈیڑھ صف ہے بمشکل, وقفے وقفے سے امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ گھروں پر پڑے جو ہے وہ سو رہے ہوتے, اور عذر جو ہے وہ دماغوں میں یا تو بسایا ہوا ہے, یا یہ ہے کہ مستقل یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ بھئی ہم تو تھکے آ رہے دن میں آتے ہیں رزق کمان کے, اور رزق بھی جو ہے وہ ایک حلال رزق کمانا عین عبادت ہے, لہذا اب اس کی وجہ سے اب صبح فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم وہ عبادت تو کر رہا ہے صبح سے لے کر اور شام تک حلال رزق کما کر عبادت کر رہے ہیں. اب بتائیے, یعنی یہ دین کی خود ساختہ تشریح ہے, یعنی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے بندوں میں سے کہ جو دن بھر جو ہے وہ تھک ہار کر آئیں گے, اور ان کے لیے جو 5 وقت فرض نماز ہے وہ فجر کی نماز ان کے لیے وہ ساخت کر دی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کے لیے اگر وہ نہ پڑھے. تو بہرحال یہ جو بھی انداز تھوڑا سا سخت ہو رہا ہے, لیکن یہ توجہ طلب بات ہے اس وقت, یعنی مسلمانوں کو یہ اعلان کرنا پڑے مسلمان یعنی علاقوں میں اور ممالک میں کہ بھئی فجر کی نماز پر توجہ دیں آئیں, تو یہ واقعتاً یہ شرم کی بات ہے. اس میں ہمیں الارم لگائیں, جو ترتیب یعنی ترکیب چلانی ہے وہ چلائیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں فجر کے لیے حوالے سے مستعد ہونے کی ضرورت ہے. کوئی شرعی عذر نہیں ہے, یعنی لیٹ گھر پر آنا, نیند کا پورا نہ ہونا, کوئی شرعی عذر نہیں. یہ نیند ساری جو ہے وہ رفو چکر ہو جاتی ہے کہ جب رات کے 3 یا 4 بجے فلائٹس ہوتی ہیں ہماری, 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچنا ہوتا ہے, ایئرپورٹ پر پہنچتے کہ نہیں پہنچتے, سفر کر بھی راستہ سب کیلکولیشن ہوتی ہے, پھر اس سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے الارم لگا کے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ چاقو چوبند ہو جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہنچتے ہیں, فلائٹ پکڑتے ہیں رات کے 4 بجے, لیکن فجر کے لیے وقت نہیں ہے تو افسوسناک بات ہے, اٹھ نہیں پا رہے افسوسناک بات, شرم آنی چاہیے. اس حوالے سے ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ والمقیمین الصلاۃ, وہ بالخصوص نماز قائم کرنے والے ہیں, والمؤتون الزکاۃ, اور وہ زکات ادا کرنے والے ہیں, والمؤمنون باللہ والیوم الاخر, اور وہ ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اجر عظیم ہیں کہ جو عطا فرمائیں. یعنی یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا تذکرہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی تھی قبول کرنے کی, لہذا دوہرے اجر تو ان کے لیے حدیث میں بھی آتا ہے, یعنی جو بھی سابقہ شریعت پر ایمان لانے والے تھے وہ اجر بھی محفوظ ہو گیا, اور جو آخری رسول پر پھر وہ ایمان لائے, تو یہ دوہرا اجر ہے کہ جو کہ ان کو ملتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً جو بھی یہود کے جو جرائم ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی, محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو مومنانہ طرز عمل ہے یہ رسوخ فی العلم, خاص طور پر اس کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت ہے, اپنے دلوں میں جاگوزی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رسوخ فی العلم حاصل کیسے ہوگا, گھر بیٹھے حاصل ہو جائے گا؟ یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کریں, کئی سال لگائیں, یعنی میں تو عرض کروں کہ ڈی ای کوئی نوجوان کرتا ہے, بیچلر کرتا ہے انجینئرنگ میں, وہ آج کفایت نہیں کرتا, یہ 4 سال کے انجینئر آج کچھ نہیں, اب تو پھر اسپیشلائزیشن ہے, ہر لائن میں سیچوریشن آپ کو نظر آ رہی, کئی جو ہے وہ تخصص ہیں کہ جو کہ آپ کو نظر آئیں گے اسپیشلائزیشن ہر فیلڈ میں, ایم بی بی اے جو ہے وہ آج 6 سال کا 5 سال کا کچھ نہیں, اس کے بعد کوئی ایم بی اے کر رہا ہے مزید کچھ یعنی ایڈیشن اس میں ہو رہی, ماسٹر جو ہے وہ کرنے کہاں کہاں جا رہے ہیں, 15 سے 20 سال کم از کم کھپڑے ہوتے ہیں تعلیم کے, لیکن قرآن کے لیے جو وہ 1 سال اگر نہیں نکلا تو پھر مجھے بتائیے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان یا طبقہ وہ اللہ کے حضور جا کے یعنی یہ ڈھٹائی اختیار کر سکتا ہے کہ اللہ 15-20 سال دنیاوی کتابوں کے لیے علم کے لیے ہمارے پاس وقت تھا, تیری کتاب کے لیے 1 سال بھی نہیں نکال سکے؟ یعنی 1 سال میں عرض کر رہا ہوں 10 مہینے یہ برابر میں کورس آپ کے 4 4 4 4 4 5 5 بیچ ہے الحمدللہ, ورنہ پورے کراچی میں تو 4 مقامات پر یہ کورسز ہو رہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کوئی یعنی کوئی ترغیب نہ ہو, شارٹ کورسز بھی یہاں بالکل مفت میں پڑھائے جا رہے لیکن پھر بھی تیار نہیں ہو رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ رسوخ فی الحال حاصل ہوگا محنت سے, جوہد سے, کچھ قربانی دینے سے, وقت کی قربانی, مال کی قربانی, یہ ساری چیزیں دینی پڑیں گی, جب بھی کچھ حاصل ہوگا دنیا بھی ایسے ملتی ہے اور آخرت بھی ایسے ملے گی، محنت سے ملے گی، گھر بیٹھے نہیں ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے، قرآن کا جو فہم ہے وہ ہمیں حاصل فرمائے، رسوخ فی العلم ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.